مت کرو چلیں گے جنت میں. یہ بات شامل نہیں ہے کہ جو مسلمان ہیں جو دین میں آ گئے ان میں دین پر زبردستی نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ دین کو قبول کر لینے کے بعد میں دین کے سارے احکام کو قبول کرنے میں اصولاً زبردستی کی جائے گی. اگر مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوگی جیسے حکومت ہے تو زبردستی کی جاتی ہے. جیسے جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے وہاں نماز پر زبردستی, روزے پر زبردستی, زکات پر زبردستی, حج پر زبردستی, نماز نہیں پڑھنے والے کو جیل ہوتی ہے, روزہ نہیں رکھنے والے کو جیل ہوتی ہے, زکات نہیں دینے والے کو جیل ہوتی ہے, حج نہیں کرنے. تو یہ دین کو قبول کرنے کے بعد میں دین کے احکام کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ آدمی کو پھر اختیار ہے ایسا نہیں کرنا پڑے گا. جہاں مسلمانوں کے پاس قوت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, بائی فورس نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو صرف دعوت دینی پڑے گی. ان کو دعوت دی جائے گی, ترغیب دی جائے گی, آمادہ کیا جائے گا, انکریج کیا جائے گا, جیسے اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا حال ہے. بقیہ جہاں مسلم ممالک ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو ہی نافذ کریں, انہیں اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ دین کے علاوہ کسی اور چیز کو نافذ کریں. قرآن جائز نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہیں اور گورنمنٹ دوسری ہے تو گورنمنٹ کے جو لوگ ہوں گے وہ غیر مسلم ہوں گے. عمر یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کافر ہوتے ہیں. تو فیصلہ کی اگر قوت ہے تو فیصلہ ضروری ہے قرآن کے موافق, کسی دوسرے پر کرنا جائز نہیں. اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے, ایسی صورت میں لاگو نہیں ہوتا. اور دین کے دوسرے کاموں میں طاقت اگر ہے تو زبردستی ہے عام مسلمانوں پر, طاقت اگر نہیں ہے تو ہر روز دعویٰ ہے, دعوت دی جائے گی. اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو دین کی محنت ہوتی ہے دعوت کے نام سے, اس کی بنیاد وہی ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں مسلمان دنیا میں کہ بائی آرڈر بائی فورس مسلمانوں کو نماز روزے پر لگا سکے, دین کے دوسرے کاموں پر لگا سکے, قوانین پر لگا سکے. پیش کیا جائے گا تو بھائی جو دین پر چلنے میں کامیاب ہوں. یہ ہے بہت لوگ مثال سے جن کے غلط مطلب لیتے ہیں, اس لیے اس کا جو صحیح مفہوم تو مفسرین نے لکھا ہے وہ میں نے آپ کو سنایا. بہت لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اللہ سے اللہ والوں سے تعلق نہ رکھتے ہیں تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قرآن پاک کی اس کے بعد والی آیت یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اللہ سے تعلق نہیں رکھیں گے تو شیطان سے تعلق رکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے تو نہ رکھے تو شیطان سے بھی نہ رکھے, یہ نہیں ہو سکتا. دونوں میں سے کوئی ایک روپ ضرور پڑ جائے گا آدمی, یا وہ اللہ والی لائن پر ہے, اللہ والوں کی لائن پر ہے, نیک لوگوں کی لائن پر ہے, یا وہ برے لوگوں کی لائن پر ہے, شیطان کے ساتھ ہے, شیطانیوں کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیچ میں رہے ایک آدمی. اور یہ بھی بہت بڑی غلطی مسلمانوں میں اس معاملے میں پائی جاتی ہے. بعض لوگوں سے بھائی میں کدھر بھی نہیں ہوں, میں تو مسلمان ہوں, میں کسی ایمان کو نہیں مانتا, میں تو مسلمان ہوں, میں کسی فرقے کو نہیں مانتا, میں تو مسلمان ہوں, بس میں جو قرآن حدیث میں وہ. بعض لوگ اس کو جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ بیچ میں بیچ کی راہ ہے سمجھتے ہیں, یہ بیچ کی راہ نہیں ہوتی, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. وہ خود یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں صحیح لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں, کیونکہ صحیح لوگ تو ایسے نہیں ہوتے. صحیح لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک روپے ہوں گے, وہ اپنی بات میں پالیسی رکھیں گے کہ کیا ہے. اگر شیعہ سنی کا مطلب کہیں گے میں کچھ بھی نہیں, اماموں کا مطلب کہیں گے میں کچھ بھی نہیں, تقلید کا مطلب کہیں گے میں کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایک ایسا ہے جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے, کیونکہ وہ کوئی نہ کہ ہونا ہے اس کو. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نہ ہو, کبھی بھی کوئی آدمی خالی ذہن نہیں ہوا کرتا. تو قرآن پاک کے مضامین اس کے اعتبار سے بھی اور باعث مجموعی بھی اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ اولیاء اللہ میں سے نہیں ہوں گے تو پھر اولیاء الشیطان میں سے ہوں گے. یا تو آدمی اللہ والوں سے تعلق رکھے یا پھر اللہ کے دشمنوں سے تعلق رکھے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مناظرہ نمرود کے ساتھ میں ہوا تھا اس کو بیان فرمایا گیا ہے تیسرے بارے میں. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے پیغمبر گزرے ہیں, نام تو ان کا نہیں آیا لیکن مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے بارے میں ہے. ان کے ساتھ خاص اللہ پاک کی قدرت کا ایک معاملہ پیش آیا تھا تاکہ انسانوں کو اللہ پاک کا دیا ہوا یہ علم ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے سمجھنا آسان ہو جائے, اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ہوا تھا. اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک بستی پر سے گزر رہے تھے اور وہ بستی پر تباہی آئی ہوئی تھی, پوری تباہ ہو گئی تھی کسی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ اب اس بستی کے آباد ہونے کے کوئی چانس نہیں, کیا ہوا ابھی اللہ جو ہی آ رہی ہے اللہ وہ بادل ہو گیا, مر گئی اب کیا زندہ ہوگی. اللہ پاک یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کی قدرت سے کبھی کوئی چیز بعید نہیں ہوتی ہے, اور انسان کو بتانا چاہیے نہیں کہ ان کو یہ دکھانا تھا کچھ, ان کا تو یہ استحجاب تھا بس, تعجب کا اظہار تھا, پیغمبر ہے, پیغمبر کے ایمان میں تو کوئی گڑبڑ ہوتی نہیں. تو یہ دکھانا چاہتے تھے اللہ پاک کہ دیکھو اس کی شکل یہ ہوتی ہے. ان کو موت دے دی اور 100 سال تک وہ وہاں موت کی حالت میں رہے, پھر ان کو زندہ کیا. ان کو پوچھا کہ کتنا ٹائم نکلا, انہوں نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہوا جو میں یہاں پہ سو گیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں 100 سال ہو گئے. پھر فرمایا کہ تم اپنے دوشے کو دیکھو, کھانے اور پینے کو, اس میں کوئی خرابی نہیں. اگر 100 سال ہو گئے تو کھانا پینا تو بڑی ہی کدھر ہو جاتا, وہ خراب نہیں ہوا تھا. جسے علیہ السلام کو اور تقلیت ہو رہی تھی کہ نہیں بس ایک دن یہ کچھ ہوا ہے. پھر فرمایا کہ تم اپنے سواری کو گدھے کو دیکھو, وہ مر کے ہڈیاں ہوں گے, اس کے پرزے ہوں گے, خالی ہڈیاں اس کی بچی ہوئی تھیں, وہ بھی تھوڑی بار ہڈیاں بھی بچی تھی. فرمایا تم اپنے گدھے کو دیکھو, جو سواری تھی تمہاری اس کا حال یہ ہے, جسے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت لمبا وقت گزرا ہے یہاں پہ. تو اپنے کھانے کو دیکھو, تمہیں پتا چلے گا کہ کچھ وقت نہیں گزرا. ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ 100 سال ہو گئے, تم کہہ رہے ہو کہ کچھ ہوا, کچھ دیر کے لیے میں رہا ہوں یہاں پہ, ایک دن ہوا ہے. پر ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, وہ بات یہ ہے کہ 100 سال ہو گئے آپ کو. پھر فرمایا کہ اور تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھاتے ہیں اپنے قدرت کا نظارہ. فرمایا کہ تم اپنے گھوڑے کی طرف دیکھو, ہڈیوں کو دیکھو, گدھے کی ہڈیوں کو. جیسے ہی ان کے سامنے وہ پورا منظر آیا کہ اس کی ہڈیاں جڑی اور پھر اس کے بعد میں وہ اس کو گوشت کرا, پھر اس کے بعد اسے کھا رہی, پھر اس کے بعد اس میں جان پڑی, پھر وہ چھوٹی لے کے کھڑا ہو گیا, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھنے والے ہیں, ہر چیز پر ان کو قدرت ہے. وہ کھانے کو 100 سال تک سڑنے نہ دیں, وہ جانور کو 100 سال مار کے بالکل سلاح گڑا دیں, وہ عزیر علیہ السلام کو موافات دیں کہ اس کے بعد ان کو جیسا کا ویسا رکھ کے 100 سال کو اٹھا دیں, کہ عزیر علیہ السلام کے سامنے ان کی سواری کو زندہ کر لیں. اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں, تو جو وہ فرمائے اس پر یقین کر لینا چاہیے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار آپ زندہ کیسا کریں گے وہ دکھائیے, اور اس سے مقصود یہ ہے کہ میرے دل کو اطمینان اور تسلی ہو کہ میں پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے, ہوگا کیا جب اٹھائیں گے آپ سب انسانوں کو. پر میں 4 پرندے لوں, ان کو اپنے سے عادی بناؤں کہ جب تم بلائیں تو آ جائیں, جب تم بھیجیں کہیں تو چلے جائیں, ان کو مانوس کرو, پھر اس کے بعد ان کو دبا کرو, پھر اس کے بعد ان کے ٹکڑے 4 پہاڑوں پہ لے جا کے رکھو, مکس کرو کنوں کا چاروں لوگ, پھر ان کو الگ الگ جا کے اور جگا کے رکھ کے آؤ, پھر اپنی جگہ سے ان کو بلاؤ, سمت روہن یا جینے کا سایا, تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے کہ جس کا بورڈ اس میں کیسے لگتا ہے اور کیسے وہ جمع ہوتے ہیں, کیسے ان پر پڑھاتے ہیں, کیسے وہ پھر تمہاری طرف آئیں گے, تم اپنے سامنے دیکھ لو گے. وعلیکم, اور یاد رکھ لینا کہ اللہ پاک غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں, ان کے پاس حکمت بھی ہے, ان کے پاس غلبہ بھی ہے. یہ عقیدہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ہے, ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ طاقتور عقیدوں میں سے ہے, کہ بنیاد ہی مذہب کی بنیاد ہے. اس کا یقین جتنا بیٹھے گا اس دنیا میں عمل اس کے مطابق صحیح ہوگا, اتنا اس کا یقین جتنا لوز ہوگا تو آدمی اس کی پرواہ کے بغیر اس دنیا کی کامیابی ناکامی کے سٹ میں الجھا ہوا رہے گا. اگر اس کا یقین مضبوط ہے تو وہ اس دنیا کی کامیابی ناکامی کو دیکھے گا نہیں, بلکہ یہ دیکھے گا کہ وہاں کل قیامت میں جانے کے بعد میں اس عمل کا کیا نتیجہ سامنے آنا ہے, بس اس کے مطابق مجھے کرنا ہے, بھلے سے یہاں نقصان اٹھانا پڑے. نفع نقصان جو دنیا کی بیس پہ آدمی کے ذہن میں نہیں رہتا, آخرت کی بنیاد پر ہو جاتا ہے, اور اسلام کی بنیاد اسی پر ہے, مذہب کی بنیاد اسی پر ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں کامیابی مل جائے. تو خرچ کے کچھ احکام اور مسائل بیان فرمائے گئے, ایک تو فضیلت بیان فرمائی گئی کہ خرچ کرنا اللہ کے لیے اسے ترتیب بالکل اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے زمین میں بیج ڈالنا, ایک بیج ڈالتے ہو اس میں سے ایک بوپل نکلتی ہے, اس بوپل میں سے بالیاں نکلتی ہیں الگ الگ, پھر ہر بالی میں وہ خوشہ ہوتا ہے, تو ایک ایک خوشے میں پھر 100 دانے ہوتے ہیں. انگور کی بیل لگا دو ایسے ہوگا, گہوں کے خوشے لگا دو گہوں کے لگاؤ ایسے ہوگا, मैदा के बुके लगा दो ऐसे होगा, किसी का भी एक दाने से जो पौधा निकलता है तो उस एक पौधे से फिर चार ब्रांचेस निकलते हैं, उसके अंदर फिर खोशे लगते हैं, हर खोशे में सौ सौ दाने हैं, डेढ़ डेढ़ सौ दाने, उससे कम ज्यादा होते हैं। अल्लाह अनुराई नहीं ऐसा, और मैं अल्लाह के लिए खर्च करने की जो तुम्हें तरजीब दी जाती है उसकी मिसाल ऐसे ही है। फिर उसके बाद में ये फरमाया कि जब भी तुम सुलूक करो किसी के साथ, चाहे वो दीन के हो, चाहे वो दुनिया का हो, चाहे वो दरबार का हो, जताओ मत उसको। ये बहुत बड़ा उसूल दिया गया है, एहसान करने के बाद जताने से वो एहसान कल अदम हो जाता है, कैंसल हो जाता है, रहता नहीं कुछ भी उसका। ये बड़ी बीमारी है अमेरिका में, ऐसे सब जगह ही है, लेकिन यहाँ स्पेशल है, बहुत खास चीजों में। किसी को ग्रीन कार्ड दिला दिया, आप जताते ही रहेंगे उम्र पर, और दिलाते क्या है, उनके हाथ में भी नहीं है देना, सिर्फ जो पेपर वर्क होता है उसमें सपोर्ट करना होता है, वो उनके हाथ में होता तो पता नहीं क्या करते लोग। पासपोर्ट दिला दिया, सिटीजन का काम करा दिया, नौकरी दिला दी, तो एहसान जताने का बड़ा मिजाज है, मर्दों में भी है, औरतों में भी है। पुराने पाक में यह बताया गया कि लातुक दिलू तुम लाई दिजो न मान बको मनो वाला अदा लहू मजलू, जो खर्च करने के बाद में, सुलूक करने के बाद में एहसान नहीं जताते किसी किस्म का, उनको स्वभाव मिलने वाला है। जो जरा बराबर एहसान जताएंगे उनको कोई स्वभाव उसका नहीं मिलेगा, वो कल आदम हो गया, वो खत्म हो गया। वो अगर तुम्हारे पास अगर एहसान जताना है तो उससे बेहतर अच्छी बात कर देना है, जब ये उसकी बात ना तो जो सदाकारी को मिलमन नहीं बना रहा, तकलीफ पहुंचाकर और एहसान जताकर अपने अमलों को बातिल मत करो। जैसे कि जैसे रियाकारी के साथ खर्च करने पर, रियाकारी के साथ अमल करने से वो जैसे वो बातिल होता है, ऐसे एहसान जताने से भी बातिल हो जाता है। और जो इखलास के साथ खर्च करते हैं उनका मामला ये है कि उनका थोड़ा भी ज्यादा फंडाता है, उनका थोड़ा भी ज्यादा फंडाता है, उसके अंदर दुगना चुगना मेरी अल्लाह बरकत अता फरमा देते हैं। और जो खर्च करने की बात है उसमें तय्यिब होना, जो अच्छे से अच्छा हो उसको दिया करो, ये नहीं है कि जो बिल्कुल फाजिल हो गया, फेंकने के काबिल हो गया, उसको गरीबों को दे दिया। सदकात के मामले में अगर तुम लोगों के सामने अलानिया करो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, और अगर तुम उसको छुपाओ और छुपा कर फकीरों को दो तो ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो दोनों सूरतों की इसमें इजाजत है, ये नहीं कि तुम्हारा अलानिया तौर पर देना तो रियाकारी में शुमार होगा। किसको देना है उसका बयान है उसके बाद में, छुपे हुए और अलानिया हर हालत में अदा के लिए खर्च करो और सूद से बचो। सूद का खाना शैतान लग जाता है उसे, और कल क़यामत में इस हालत में उठेगा वो आदमी के जैसे शैतान के लगने से आदमी मकबूतुल आवाज होता है, उसको पता नहीं हो रहा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, किस हालत में, किस वैसा वैसी हालत में वो कल क़यामत में उठने वाला है। अल्लाह ने बैर को हराम किया है उसमें भी बुनियाद नफाई होती है, और रिबा को हराम किया है उसमें भी बुनियाद नफाई होती है। सिर्फ शक्ल का तस्दीक का फर्क होता है, अमल की तस्दीक का फर्क होता है। बैर रिबा में बिजनेस क्या के लिए होता है, वो भी नफा कमाने के लिए होता है। सूदी सिस्टम में क्या है, उसमें भी नफाई होता है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। अल्लाह ने बैर को हलाल किया है और रिबा को हराम किया है, और जो रिबा है वो मिटाने का काम करता है, और जो सदका है वो बढ़ाने का काम करता है। अल्लाह से डरो, और अगर किसी का कोई सूद कोई बाकी है तो भी उसको छोड़ दो, अगर ऐसा न कर सके कोई मुसलमान तो फिर उसको अल्लाह की तरफ से जंग का ऐलान सुन देना चाहिए, तो उसकी अल्लाह के साथ में जंग रहेगी। फादरों के हर बीमे नबूल, इसमें मुसलमानों को भी एक बात समझ रहे की वो ये है कि गैर मुस्लिम सूदी निजाम के जरिए से इस दुनिया में थोड़े दिन पनप जाता है, मुसलमान सूदी निजाम में इन्वॉल्व होने के बाद इस दुनिया में भी नहीं पनपता। अल्लाह पाक का मामला इस्लाम वाले के साथ गैर इस्लाम वाले के साथ अलग अलग है, ये बहुत अहम तरीन मजमून है कि मुसलमान को जहन में रखना चाहिए कि मेरे साथ सुलूक वैसा नहीं होगा जो मैं आखिरत में महरूमी नहीं चाह रहा हूँ, तो दोनों को एक साथ नहीं है, इक्वल नहीं है मामला। तो सूदी निजाम में इन्वॉल्व होने के बाद में जो परेशानियां आती हैं वो ऐलान जंग की वजह से आती हैं, आदमी का सुलूक एक तरफ होता है, परेशानियां दूसरी तरफ होती हैं, सेहत की परेशानियां, शादी ब्याह के ताल्लुकात की परेशानियां, लड़कों लड़कियों को लड़के के भाग जाने की परेशानियां, آصف اور جنا کی پریشانیاں. وہ ایک چیز ہوتی ہے سود ایک جگہ انوالو ہے, گاڑی میں انوالو ہے, سود بس گھر میں انوالو ہے, لیکن مصیبت صرف گھر کی لین دین نہیں آتی, زندگی پوری پھیرے میں آ جاتی ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ چکر کیا ہے. تو بہت مرتبہ غور و فکر کے بعد میں آدمی کا ذہن کھلتا ہے کہ یہ اس نموست کی وجہ سے, چونکہ اعلان جنگ ہو چکا ہے, لہٰذا جگہ جگہ وہ تنگ کرتے ہیں, جگہ جگہ وہ پریشان کرتے ہیں, ایسی صورت میں مسلمان ہو جاتا ہے, پھر اسے مزے میں رہتا ہے تھوڑے دن. قرض وغیرہ کے معاملات کے سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے کہ قرض وغیرہ کے معاملات میں لکھائی پڑھائی کرو, دوست کا حساب دل میں کے حساب میں کبھی نہیں رہنا. بعد میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہ بے صفائی کی وجہ سے ہوتے ہیں, لکھائی پڑھائی نہیں ہونے کی وجہ سے. روزانہ کی جو خرید و فروخت کی چیزیں ہیں اس میں لکھائی نہ ہو تو کوئی بات نہیں, چھوٹی موٹی ترکاری خریدنے میں, دودھ میں, اس میں آج کل تو سبھی پرنٹ ہو رہا ہے, لیکن اصولی بات یہ ہے کہ قرض لینا, قرض دینا, انویسٹ کرنا, ایک ساتھ کمپنی کھولنا, ایک ساتھ دکان چلانا وغیرہ, جتنے اصول ہو چاہے بھائیوں کے ساتھ کرو, دوستوں کے ساتھ کرو, کسی کے ساتھ, اعتماد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بے پردے نہ آئے. اعتماد تو ہوتا ہی ہے, تبھی تو آدمی ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے, لیکن اعتماد کی وجہ سے لکھے نہیں یہ بہت غلط ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا یہ حکم اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی جان اور مال کو ضائع ہونے دینے نہیں چاہتے, اور مطلب ایک طرف سے ضائع ہو جاتی ہے, ایک آدمی دبوچ لیتا ہے دوسرے آدمی کا, اور جس نے دبوچا وہ اپنا نقصان کرتا ہے کہ اس کے آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور دنیا میں بے برکتی ہو جاتی ہے. جب دوسرے کا مال کھا کے ہڑپ کر کے کاروبار چلائے گا تو مسلمان کو تھوڑی اس میں برکت ہونے والی ہوگی. ایک ایسی بڑی مصیبت بعد میں آتی ہے کہ نہ یہ رہتا نہ وہ رہتا دونوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جب معاملہ کرو تو لکھن پڑھائی کے ساتھ میں کرو, گواہ بناؤ. اور یہاں تک لکھی ہوئی تفصیل سنانے کا موقع نہیں ہے کہ اس صورت میں جب تم لکھن پڑھائی کراؤ گے کسی سے تو خرچ کی ذمہ داری کس کی ہوگی, گواہ کیسے کیسے ہوں گے, اگر گواہ میں عورتیں ہو رہی ہیں تو کتنی گواہ تم کو رکھنی پڑیں گی, کیونکہ عورت کی جب گواہی کا مسئلہ آئے تو ایک کے بجائے دو کر لیا کرو, ایک مرد دو عورتیں ایک مرد, یہ گواہی اکویل ہے, ایک عورت ایک مرد یہ گواہی اکویل نہیں ہے, کیونکہ حافظے میں, یاد میں, بات کے ذہن میں رکھنے میں مرد بالکل دگنا ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں. تو قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اگر عورتیں گواہی میں آ رہی ہوں تو دو ہوں, مرد ہو تو ایک ہو, اس طریقے سے دو مردوں کی گواہی چاہیے, اور عورتیں اگر ہوں تو چار کی چاہیے, یا ایک مرد اور دو عورتیں ساتھ میں ہو تو بھی چل سکتا ہے. کچھ اسی تفصیلات اس میں بیان فرمائی گئی ہیں. اب تعالیٰ شان وہ معاملات میں بھی ہم سب کو صحیح کر دیں, اور کسی اور سلوک اور احسان وغیرہ کے اندر بھی ہم کو صحیح فرما دیں, اور سود وغیرہ کے نظام سے بھی بچا لیں, اور اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنے کا جو مصول رابطہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پوری ہمیں پوری اللہ کے احسان کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اللہ پاک کے ساتھ دوستی کرنے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میں دوستی نہیں کرنے کا حکم ہے وہ بھی, اور جو دین کو پوری دنیا میں مسلمانوں میں لانے کی محنت اور جدو جہد کرنا ہے وہ بھی, اس کو بھی صحیح فہم کے ساتھ کرنے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم علم أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولدها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.